السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إرشاد باري تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: الا اخبركم بافضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة اصلاح ذات البين فان فساد ذات البين هي الحالقة. اخرجه الترمذي وابو داود وصححه الالباني. آج خطبے کا موضوع ہے اصلاح اور فساد. اصلاح سے کیا مراد ہے، فساد کسے کہتے ہیں، مصلح کون ہے، مفسد کون ہے، فساد کی مختلف صورتیں اور آخر میں ان کا علاج. عجب بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں، اس تمدن اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں، ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اصلاح کیا اور فساد کیا ہے. آج اکثر لوگوں کو اصلاح اور فساد میں تمیز باقی نہیں رہی. سب سے بڑا فسادی بھی اپنے آپ کو بڑا مصلح سمجھتا ہے، اور بعض اوقات اصلاح کرنے والے شخص کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اصلاح کر رہا ہے یا فساد کر رہا ہے. دنیاوی معاملات میں ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہماری معرفت وسیع ہے، جو نہیں جاننا چاہیے تھا وہ بھی ہم جانتے ہیں، لیکن شریعت کے اعتبار سے، شریعت کے اصول اور قواعد سے اکثر مسلمان بے خبر ہیں. جہالت عام ہو چکی ہے، اور یہ جہالت شریعت کی حد تک ہے. دنیاوی معاملات میں چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، مسلمانوں کی اکثریت خصوصی طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے بہت ساری انفارمیشنز اور معلومات اور معرفت حاصل کرتے جا رہے ہیں، اور یہ معلومات اور معرفت بڑھتی جا رہی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں فساد کیا ہے، مفسد کون ہے، فساد کی مختلف کیا صورتیں ہیں، اور پھر اپنا ہم محاسبہ کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم اصلاح یا فساد کرنے والے ہیں، اور پھر آخر میں اس کا علاج کیا ہے. فساد اصلاح کی ضد ہے، دونوں اضداد ہیں، اصلاح اور فساد. ایک کو سمجھنے سے دوسرا آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. قرآن مجید میں فساد کا لفظ اصلاح سے زیادہ ہے، اور فساد کی مختلف صورتیں اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہیں، اس لیے کہ ان سے بچا جائے. اگر آپ شر کو نہیں جانتے تو غیر ممکن ہے کہ آپ خود شر میں گھس جائیں اور آپ کو اس کی خبر بھی نہ ہو. جیسے کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کے معروف حدیث میں آیا ہے، صحیح بخاری کی روایت میں، لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے اور میں شر کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا. کیوں شر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے؟ مخافت ان یدرکنی، مجھے خدشہ تھا یا خوف تھا کہ کہیں میں شر میں نہ پڑ جاؤں، اس لیے شر کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا. فساد بھی شر ہے. فساد کا معنی کوئی بھی چیز جب حد اعتدال سے گزر جاتی اور پار ہو جاتی ہے اسے فساد کہتے ہیں. اور یہ لفظ عمومی طور پر جو ہے فسد اللحم سے لیا گیا ہے، جب گوشت خراب ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، ناکارہ ہو جاتا ہے. خرابی جب کسی چیز میں پیدا ہو جاتی ہے تو وہ چیز فاسد ہو جاتی ہے. اور اصلاح اس کی ضد میں ہے. جب کوئی چیز حد اعتدال میں رہتی ہے اور اس میں اس کا خیر باقی رہتا ہے تو اسے اصلاح کہا جاتا ہے. شرعی اعتبار سے ہر نافرمانی کو فساد کہا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فساد کا ذکر بھی کیا ہے اور فساد کی جڑ بھی بیان فرمائی ہے اور علاج بھی بیان فرمایا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد ظاہر ہو گیا تری میں اور خشکی میں. ظہر فساد فی البر، خشکی میں، والبحر تری میں. کیوں فساد ظاہر ہوا؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، لوگوں کے اعمال، ہمارے اعمال، ہمارے اعمالوں کی وجہ سے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے. فساد عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ سزا کیوں ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ واپس پلٹیں اپنے رب کی طرف اور توبہ کریں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں فساد سے مراد قلت الثمر، قحط سالی، کھانے پینے کی اشیاء میں کمی، یہ فساد میں سے ہے. بارش کی قلت، خیر کی قلت، یہ فساد ہے. اور اس کی وجہ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال ہے، اور اس سے مراد نافرمانی ہے، معصیت ہے. لعلہم یرجعون، تاکہ گناہوں سے، معصیت سے، نافرمانیوں سے یہ لوگ توبہ کر لیں. فساد جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اکثر لوگ فساد کسے سمجھتے ہیں؟ وہ جو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، مثال کے طور پہ جیسے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ خیر کی قلت، ثمرات کی قلت، پھلوں کی قلت، کھانے پینے کی اشیاء میں قلت، یہ فساد میں سے ہے. مہنگائی فساد ہے، کرپشن فساد ہے، جھوٹ دھوکے بازی جو ہو رہی ہے، یہاں تک کہ آج مسلمان جو ہے مسلمان کو گدھے کا گوشت بھی کھلا رہا ہے، فساد میں سے ہے. اسی طریقے سے حاکم کا ظلم، یہ بھی فساد میں سے ہے. مختلف کافر دشمن کا غلبہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ بھی فساد میں سے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہ فساد جو ہمیں نظر آ رہی ہے. حقیقت یہ ریفلیکشن ہے کسی اور چیز کی. یہ چیزیں ہیں فساد میں سے، کوئی شک بھی نہیں ہے. دھوکہ دہی فساد ہے، کرپشن بھی فساد ہے، اور چوری ڈکیتی سب فساد میں سے، کوئی شک نہیں ہے. مہنگائی بھی ہے، بے روزگاری ہے، یہ سب فساد میں سے ہے. لیکن یہ سب چیزیں آئی کہاں سے ہیں؟ جڑ کیا ہے؟ بنیادی اسباب کیا ہے؟ اور جب آپ آئینے میں اپنی شکل کو دیکھتے ہیں، جو آپ کو شکل عیب نظر آتی ہے آپ کی اپنی ہی، لیکن وہ آپ نہیں ہیں، وہ آپ کی شکل ہے. یہ چیزیں جو جن کا میں نے ذکر کیا ہے، جن کا میں نے ذکر نہیں بھی کیا، اس طرح جو ظاہر فساد موجود ہے خشکی اور تری میں، یہ بھی ریفلیکشن ہے کسی اور چیز کی. وہ اور چیز کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس. سب سے اہم بات، واللہ اگر آج ہم نے اس چیز کو سمجھ لیا، اپنی زندگی سے فساد کو ہم، اپنی زندگی سے کم فساد کو ہم ختم کر سکتے ہیں. کہ ہماری زندگی میں فساد ہے، یہ تو اصل مسئلہ ہے. فساد ہماری زندگی سے شروع ہوتا ہے، اس کا اثر پھر معاشرے گھر میں ہوتا ہے، پھر معاشرے میں ہوتا ہے، پھر پوری امت میں پھیل جاتا ہے. ہمارے ہاتھ کیا کما رہے ہیں؟ اور ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے مراد صرف روزگار نہیں ہے، روزی روٹی نہیں ہے، اس سے مراد ہمارے اقوال اور اعمال ہیں، جو ہم کہتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں. لیکن ہاتھوں کی کمائی اس لیے کہا گیا کہ انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے ہی کرتا ہے. اگر ہاتھ نہ ہو تو انسان بیکار اور ناکار ہوتا ہے، کسی چیز کرنے کے قابل نہیں ہوتا. فساد ہماری زندگی سے شروع ہوتا ہے اور اس کا اثر پوری امت تک پھیل جاتا ہے. ہماری زندگی میں فساد ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے ہاتھ کیا کما رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہم سے بہتر کوئی جانتا نہیں. ہمارا رب جانتا ہے یا ہم خود جانتے ہیں؟ لیکن یہ بات سچ ہے کہ ہم سے نافرمانی ہو جاتی ہے. ہم مسکین ہیں، حقیر ہیں اور فقیر ہیں. عیب اس میں نہیں ہے کہ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، قباحت اس میں نہیں ہے کہ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. بہت بری بات یہ ہے کہ غلطی کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے بعد توبہ نہ کی جائے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطاکار ہیں، کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین خطاکار وہ ہیں جو بار بار توبہ کرنے والے ہیں، تواب التوابون. ہماری زندگی میں، میں ایک عام مسلمان کی بات کر رہا ہوں، اس کی صبح کیسی ہوتی ہے، اس کی شام کیسے ہوتی ہے، اگر ہم نے اس مسلمان زندگی کو دیکھ لیں تو ہم اس امت پھیلے ہوئے فساد کو دیکھ سکتے ہیں. صبح آنکھ کھلتے ہی محاسبہ ہم نے اپنا کرنا ہے. میں ایک عام بات کر رہا ہوں جو ایک عام مسلمان میں ہمیں نظر آتے ہیں، ہم سب دیکھتے ہیں ہماری صبح کیسے ہوتی ہے، ہماری شام کیسے ہوتی ہے، ہماری رات کیسے ہوتی ہے، ہم سوتے جاگتے کیسے ہیں، اٹھتے بیٹھتے کیسے ہیں، ہماری زندگی میں سیرت کیسی ہے، گزشتہ زندگی، آج کی زندگی، اور شاید کل بھی یہی حال رہے گا. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی. صبح اٹھ کر ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا جب آنکھ کھلتی ہے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر مسنون، فجر کی نماز مردوں پر باجماعت پڑھنا فرض ہے، کیا وہ پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھنے کے بعد مسنون اذکار ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد گھر میں جا کر گھر والوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسے ہوتا ہے، کیونکہ ہم حق ادا کرتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ہمارا رہن ذہن کیسا ہے، کیا ہماری زواج زندگی سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، کیا ہم اپنے بیوی اور بچوں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں، گھر میں جا کر کیا ہمارے بچوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے، کبھی سوال کیا ہے، اسکول کے لیے تیار تو کیا ہے، ماں نے بھی بڑی محنت کی ہوئی ہے، ناشتہ بھی تیار ہے، سب کچھ کیا ہوا ہے، کیا بیوی نے نماز پڑھی فجر کی، کیا بچے ہمارے نماز پڑھتے ہیں، پورا گھرانہ، کئی ایسے گھرانے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، فجر کی نماز سے پہلے اٹھتے ہیں، بچوں کے لیے اسکولنگ کے لیے ان کو تیار بھی کرتے ہیں، ناشتہ بھی تیار ہوتا ہے، سب کچھ موجود ہوتا ہے اس گھر میں سوائے نماز کے، نماز نہیں ہوتی، کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے نماز، پھر سب اپنے کاموں میں چلے جاتے ہیں، بچے اپنے سکول میں چلے گئے اور جناب اپنے کام میں چلا گیا، اپنے کرسی پر بیٹھ کر یہ مسلمان جب کام کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے، کتنے جھوٹ بولتے ہیں، کتنے سچ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، کیا جس کام کی تنخواہ لے رہے ہیں اس کام کا حق ادا کر رہے ہیں، کیا مکمل وقت دیتے ہیں، خصوصی طور پر جو گورنمنٹ کے اداروں میں کام کرتے ہیں، واللہ بعض اوقات ان لوگوں پر ترس آتا ہے، ان لوگوں پر نہیں جو بیچارے پریشان ہیں، وہ تو ویسے پریشان ہیں جو کرسی پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو اس عزت سے نوازا ہے، واللہ لاکھوں لوگ اس کرسی پر بیٹھنے کے ترستے ہیں، بے روزگار ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے اس کرسی سے نوازا ہے اور وہ لوگوں کے خدمت کے لیے بیٹھا ہے، تنخواہ کی چیز کی لیتا ہے، خدمت کے لیے لیتا ہے نا، لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، یا تو جناب موبائل فون پہ لگا ہوا ہے، یا کوئی میسج لکھنے میں مصروف ہے، یا ٹیلی فون پہ کسی سے بات کر گپے لگا رہا ہے، یا اپنے دوست ساتھی سے مذاق اور تفریح اور گپے لگا رہا ہے، اور لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اچھا لوگوں سے پیش کیسے آنا ہے، مسکراہٹ چہرے پہ ہے یا شدید غصہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحم فرمائے، وہ چیز بتا رہے ہیں ہمارے معاشرے میں عام ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یعنی یوں لگتا ہے کہ بندہ غصے سے کھا جائے گا، بتائیں قصور کیا کیا ہوا ہے، ایک چھوٹے سے عرضی لے کے گئے ہیں، وہی جو جینون کام ہے، کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے، دھوکے بھی نہیں، فریب بھی نہیں، سب ڈاکومنٹس بھی پورے ہیں، اگر سمجھانا بھی ہے تو بڑے غصے میں، تلخ الفاظوں میں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں عام بات کر رہا ہوں، اچھے لوگ بھی ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، جب شر پھیل جاتا ہے تو پھر اسی کی بات کی جاتی ہے، ہمارے معاش میں غالب جو رویہ ہے وہ یہ ہے، اسی طریقے کا ہے، الغرض جیسے بھی ہوا کرسی سے اٹھ گیا، دوپہر کی وقت ہو گیا، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کے بعد وقت اپنا پورا کرتے کرتے مشکل سے اس کے 8 گھنٹے یا 6 گھنٹے جتنے ڈیوٹی کرتا ہے پورے ہوئے، گھر واپس جاتا ہے، جناب بہت تھکا ہوا ہے، بڑی محنت کی ہے، جا کے سو جاتا ہے، عصر کی نماز بھی گئی، مغرب کی نماز بھی گئی، پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے عشاء سے پہلے، ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتا ہے، دنیا جہاں کا جو بھی گندگی وہ دیکھنی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، اور پھر شام کو کسی دوست کے پاس جانا ہے کچھ ملنے کے لیے، رات وہیں پہ آدھی رات تک گزارنی ہے، عشاء کی نماز بھی گئی، گپے لگانی ہے، اس کے بعد یا بچوں کے ساتھ سیر تفریح پہ جانا ہے، ہفتے میں 3-4 دن بچے بیچارے پریشان ہوتے گھر میں، ان کا بھی حق ہے، ان کو بھی لے کے جانا ہے، اور رات کو تھکے آتے ہیں، کوئی خبر نہیں بچے نے کیا پڑھا، بچے کو تو ٹیوشن میں بھیجنا ہے نا، پیسہ تو دیتا ہے، اس بیچارے یہ سمجھ رہا ہے کہ گھر میں پیسہ دے کر میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، اب میرے گھر میں کوئی ذمہ داری نہیں، پیسہ تو دے رہا ہوں، بچے ٹیوشن میں پڑھ رہے ہیں، بچوں کو اسکولنگ بھی اچھی ہے، اور گھر بھی چل رہا ہے الحمدللہ، یہاں تک ہماری ذمہ داری صرف یہاں تک ہے کیا، سبحان اللہ، بچے کے دوست کون، بچوں کے دوست کون ہیں، کس کے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اسکول میں ٹیچر نے کیا پڑھایا، کیا ہوا، کیا اچھا ہوا، کیا برا ہوا، کون پوچھے گا، ٹیوشن والا ٹیچر پوچھے گا، اس کے اپنے 20-20 بچے ہوتے ہیں، کس کس سے پوچھے گا، وہ اسے ہوم ورک مشکل سے پورا کروانا ہوتا ہے، اسے بھی جان چھڑانی ہوتی ہے، وہ الگ ایک نمونہ ہے، میں صرف ایک عام بات کروں، ورنہ انسان دیکھ سکتا ہے چاہے وہ ٹیچر ہو یا ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو یا کسی بھی شعبے میں ہو، ہمارے دن کیسے گزرتے ہیں، ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں، ہماری زندگی میں نماز نام کی کوئی چیز ہے، اخلاق نام کی کوئی چیز ہے، حقوق ادائیگی کے نام کی کوئی چیز ہے، پھر ہم روتے دھوتے کہ فساد ہے، امت میں فساد ہے، مہنگائی ہے، کرپشن ہے، کیوں نہیں ہوگی؟ بما کسبت ایدی الناس، ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ کی قسم یہ ہمارے اعمال ہیں، حکمران کا ظلم ہے، حکمران کرپٹ ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، پیدائش مالک نہیں ہے، مالک ملک اللہ تعالیٰ ہے، اقتدار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ان کے لیے آزمائش ہے، صحیح کرتے غلط کرتے اپنے رب کے جواب دے ہیں۔ سوال ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری زندگی میں فساد کیسے پھیلا ہوا ہے، کبھی سوچا ہے ہم نے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، ابھی میں نے سود کی بات نہیں کی، جھوٹ و فریب، غیبت، نمیمت، چغل خوری، گھروں کو توڑنا، ہمارے گھروں میں اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، واللہ آگ لگی ہوئی ہے، ساس بہو کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، دل میں بغض، نفرت، غیبت، چغل خوری ہمارے گھروں کے اندر عام ہو چکی ہے، یہ فساد ہے ہمارے گھروں کے اندر، اور سب سے بڑا فساد، ان سب سے بڑا فساد اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کئی ایسے لوگ ہیں صبح اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں سات درگاہ ہے، ایک ہی چار دیواری میں نماز بھی پڑھی ہے، بلکہ نماز کئی لوگ مسجد میں جانے سے پہلے دربار کی حاضری ہوتی ہے، پیر صاحب کے جا کے قبر کا طواف ہوتا ہے، پھر جا کے نماز جا کے پڑھتے ہیں، کیا نماز ہوئی؟ شرک عام ہے۔ اس کے بعد ایک دفعہ میں پاکستان میں تھا، ایک ٹانگے گھوڑے والا جو ہے بیٹھنے کی موقع ملا، بہت پرانی بات ہے، تو اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے اسے پوچھا بابا جی نماز پڑھی ہے؟ کہتے ہاں جی اللہ کا شکر ہے، نماز تو نہیں پڑھی لیکن اشارہ کیا، کوئی دربار تھی پیچھے کہیں پہ، ادھر روزانہ جاتا ہوں، حاضری دیتا ہوں، بس میرا دن پورا اچھا گزرتا ہے، روزگار کی تنگی نہیں ہے الحمدللہ، بس پیر سے ہی دے رہے ہیں اسے، اس کی روزگار کی تنگی نہیں ہے، اسے سواریں مل رہی ہیں اور اپنے ٹانگے چلا رہا ہے۔ بابا جی نماز، کہتے مجھے پڑھنا نہیں آتی نماز کیا ہوتی ہے، دربار پہ جاتا ہوں بس وہی کام بن جاتا ہے، میرا بگڑی بن جاتی ہے، دربار پہ چلا جاتا ہوں، فلان پتہ نہیں کیا بتا رہا، پیر کا میں مرید ہوں، وہی کافی ہمارے لیے، بس بیعت کر لو کسی پیر صاحب کی، چاہے وہ دیندار ہو یا نہ ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو یا نہ، متقی پرہیزگار ہو یا نہ ہو، بس اللہ کا ولی ہے، پیدائشی ولی ہے، اس کا باپ بھی ولی تھا، اس کا دادا بھی ولی تھا، بس اولیاؤں کی یہ سلسلہ جو ہے جاری ہے، اور میں نے بس بیعت کی ہوئی ہے، اس نے میرے بس کندھے پہ یوں ہاتھ پھیرا ہے، وہ کہتا جا بیٹا تو تیرا بیڑا پار ہے، بس بیٹا بیڑا پار ہو گئے، بس انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر کفر عقائد کیسے پھیلے ہوئے ہیں ہماری امت میں، آج مسلمانوں کا آپسی جھگڑا جو ہے کفر مسائل میں نہیں ہے، جتنے فرقے بنے ہوئے ہیں، ہمارا اساسی بنیادی جھگڑا ہے عقیدے کے مسائل میں، ایمان کے مسائل میں، کلمہ توحید کے معنی میں ہمارا اختلاف ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو کلمہ توحید کا معنی لا الہ الا اللہ، کوئی کہتا ہے لا حاکم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، حاکمیت صرف و صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کل خوارج کہتے تھے جو سب سے بڑے فسادی تھے اپنے زمانے کے، اس میں قتل عام کرنا بھی فساد میں سے ہے، اور آج کے دور میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں، بلکہ اپنے جماعتوں کے عمراء اور سردار ہیں، جماعتوں کے بانی ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، اور الہ کا مطلب لا الہ الا اللہ میں حاکمیت ہے۔ کوئی اور کہتا ہے الہ کا مطلب جو ہے صرف خالق اور مالک اور رازق ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا رب لا خالق لا مالك الا الله. یہ مطلب ہے. کوئی اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب, الہ کا مطلب ہے موجود, یعنی لا موجود الا اللہ, معت الوجود کا عقیدہ کفری عقیدہ ہے کہ وجود حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے. پوری کائنات جو ہے یا خالق مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے, اور یہ جو مخلوقات ہیں یہ خالق کا سایہ ہے کوئی کہتا ہے, کوئی اور کہتا ہے نہیں خالق کی تصویر ہے, کوئی کہتا ہے خالق کی ریفلیکشن ہے, کوئی کہتا ہے خالق کی, یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, یہ اختلاف کیوں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم یہ نہیں بیان فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ جس دین میں طہارت کے احکام اور مسائل بھی کھول کھول کے بیان کیے گئے ہیں کہ استنجا کیسے کرنا ہے, اگر پانی نہ ہو تو پتھر استعمال کرنا ہے, اور پتھر کیسے استعمال کرنا ہے, کتنی تعداد میں ہو, کیا چیز استعمال نہیں کرنی, ہڈی استعمال نہیں کرنی, گوبر استعمال نہیں کرنا استنجے کے لیے, اور یہ بھی بیان کرے کیوں نہیں استعمال کرنا, کیونکہ یہ جنوں کی خوراک ہے. یہاں تک یہ تفصیل موجود ہے. عجب بات ہے, ہم یہ تو جانتے ہیں لیکن لا الہ الا اللہ کے صحیح معنی میں ہمارا اختلاف ہے. واللہ لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی بھی موجود ہے, قرآن مجید میں بھی موجود ہے, سنت میں بھی موجود ہے, سلف کے اقوال میں بھی موجود ہے, سلف کے افعال میں بھی موجود ہے. لیکن جو ہر درمی کی وجہ سے اپنی منمانی اور اپنی مرضی کرنا چاہے تو اس لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دعائیں کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں؟ کلمہ توحید غلط مفہوم فساد ہے, فساد میں سے یہ بھی. صحیح مفہوم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا یا کوئی برحق معبود نہیں ہے. یعنی الہ کی نفی کی جا رہی, کوئی بھی معبود نہیں ہے, نفی ہے, ہر معبود کی نفی ہے. الا اللہ سوا اللہ تعالیٰ کی عبادت کسی کی بھی نہیں کرنی, کوئی بھی عبادت ہے, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, صدقات ہیں, خیرات ہیں, قربانی ہے, نظر و نیاز ہے, توکل ہے, ڈر ہے, خوف ہے, امید ہے, جتنی بھی اعمال ہیں یا اقوال ہیں, چاہے وہ زبان کے اقوال ہوں, دل کے اقوال ہوں, دل کا عمل ہو یا جسم کا عمل ہو, کوئی بھی عبادت ہو صرف اس اللہ کے لیے صرف کرنی ہے. عبادت نفی ہر معبود سے کرنی ہے, اور سارے کے سارے عبادات کا اقرار صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. یہ ہے لا الہ الا اللہ. قرآن اور سنت میں لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم بھی موجود ہے, ارکان بھی موجود ہیں, شروط بھی موجود ہیں. الغرض بما کسبت ایدی الناس, ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے, ہم نے کیا کمایا ہے, ہم خود اس کا جواب دے سکتے ہیں. اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں. فساد تو یہ تھا جو میں نے بتایا ہے, اب اصلاح کیا ہے؟ اس کی ضد ہے. اگر جھوٹ بولنے والا, غیبت کرنے والا, چغل خور, سود خور, بے نمازی, شرک کرنے والا مفسد ہے تو مصلح کون ہے؟ ان کی برعکس سچ بولنے والا, غیبت اور چغل خوری سے توبہ کرنے والا, نمازی اور موحد متبع سنت, یہ مصلح ہے. بیچ میں بدعت میں نے ذکر نہیں کہ بدعات میں فساد میں ہے, میں نے بدع مکفر کی بات کی ہے جس کے تعلق عقیدے سے, ورنہ بدعات اور خرافات جو امت میں عام ہے پھر اور بھی وقت لگ جاتا ہے, سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. توحید اور سنت اصلاح ہے, شرک اور بدعت جو ہے یہ فساد ہے. اب ہماری زندگی میں توحید اور سنت ہے, یہ شرک اور بدعت ہے, نماز ہے یا نہیں ہے, سود خوری سے توبہ یا سود خوری ہے, جھوٹ دھوکہ فریب غیبت چغل خوری ہے یا نہیں ہے, یہ ہم خود جانتے ہیں. حقوق کی ادائیگی, اللہ تعالیٰ کا حق توحید کا ہماری زندگی میں ہے کہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اتباع سنت کا, وہ ہے کہ نہیں ہے, اور پھر اپنے والدین کے حقوق, اپنی بیوی بچوں کے حقوق, اپنے رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسوں کے حقوق، عام مسلمان کے حقوق، کافروں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، جمادات کے حقوق، یہ سارے حقوق ہیں. کیا کرتے ہیں آپ؟ کہ حقوق کی ادائیگی ہم جانتے ہیں کیا ہوتی ہے، یا صرف اپنا حق مانگنا جانتے ہیں دوسروں سے؟ اگر حقوق کی ادائیگی ہم جانتے ہیں اور حد اعتدال میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، توحید و سنت پر عمل کرتے ہیں، نماز کا حق ادا کرتے ہیں، اقیم الصلاۃ نماز کا حق ادا کرتے ہیں، اور دیگر ارکان اسلام کا حق ادا کرتے ہیں حسب استطاعت، حق سے مراد یہ ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، بیمار ہے تو اس کو اپنا طریقہ ہے، تندرست ہے اس کا اپنا طریقہ ہے، مسافر ہے مقیم ہے، شریعت نے سب پوری تفصیل کھول کھول کے بیان کر دی ہے. میں کس طرف ہوں؟ اگر ہماری اکثریت، واللہ اگر آج مسلمانوں کی اکثریت مصلح ہوتی، اصلاح پر زندگی گزارتی، تو آج امت کا واللہ یہ حال نہ ہوتا. اس لیے اگر فساد کو ختم کرنا ہے تو راستہ صحیح اختیار کرنا ہے. کیا صحیح راستہ اختیار کرنا ہے؟ لعلہم یرجعون، یہ علاج ہے. فساد اپنے فساد سے توبہ کر لے. جھوٹ بولنے والا، تارک الصلاۃ نماز کو چھوڑنے والا، غیبت چغل خوری کرنے والا، چوری ڈکیتی کرنے والا، سود کھانے والا، بدعات و خرافات میں ڈوبا ہوا انسان، شرک کرنے والا انسان، ان سب برائیوں سے توبہ کر لے. لعلہم یرجعون، اگر واپس پلٹتے ہیں ہم سب مل کے اور اپنے گناہوں سے، نافرمانی سے توبہ کر لیتے ہیں، تو واللہ معاشرہ بھی بدلے گا اور امت کی حالت بھی بدلے گی. اور اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار میں اکیلے بدلنے سے کیا ہوتا ہے، وہ تو بدلتا نہیں، وہ بھی نہیں بدلتا، میں دکاندار ہوں، تاجر ہوں، اگر میں نے سچ بولنا شروع کر دیا تو میری تجارت ٹھپ ہو جائے گی، کیا ہوگا؟ وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ بھی دھوکہ دیتا ہے، وہ بھی دھوکہ دیتا ہے. ہم سب جانتے ہیں چائنا کا مال رکھا ہوا ہے اور اسٹمپ اس پہ جاپان کی لگی ہوئی ہے، کام چلا رہے ہیں، سچ بولیں گے تو کیا ہوگا، میری چیز کون خریدے گا؟ اب کر کے تو دیکھو، ابھی تک جو تمہیں اس دھوکے کے باوجود بھی، اس حرام کن کے باوجود بھی رزق دے رہا تھا، کیا جب سچ بولو گے اور صحیح راستہ اختیار کرو گے، کیا توبہ کرنے کے بعد تمہیں بھوکا مارے گا؟ عجیب نے ہمارے ترازو، سبحان اللہ. ہاں آزمائش ہوگی، ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. شروع میں ہو سکتا ہے کہ تم تکلیف ہو، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہو، صرف یہ دیکھ رہے کہ میرا بندہ ثابت قدم ہے کہ نہیں، توبہ ایویں کی ہے یا سچی توبہ کی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا وقتی طور پہ توبہ کو بھی آزماتے ہیں، توبہ کر کے دیکھتے ہیں کام چل گیا تو پکے ہو جائیں گے، نہیں چلا تو واپس پلٹ جائیں گے. توبہ اسے نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ کو نہیں آزمایا جاتا، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، سچے توبہ کر کے دیکھیں، التوبۃ النصوح کر کے دیکھیں. میں نے پہلے بھی کئی مثالیں دی ہیں، واللہ میرے آنکھوں کے سامنے لوگوں کی زندگی بدلی ہے، توبہ کی ہے. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے، بعض لوگوں کو فوراً سے اچھا کام مل گیا ہے، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ آزمایا ہے. میرا بندہ کرتا کیا ہے؟ ثابت قدم رہے، تجارت میں قلت ہوئی، ثابت قدم رہے، لیکن واللہ جب دیتا ہے پھر بے حساب دیتا ہے. یہ جو جسے نقصان کہا جاتا ہے نا توبہ کرنے کے بعد، واللہ اس کے کئی گنا اللہ تعالیٰ دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور اگر نہیں بھی دے گا اور موت توبہ میں ہی ہوئی، اپنے رب کے قریب ہو کر ہوئی، تو اس سے بہتر کیا ہے؟ انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کو دار و مدار خاتمے پر ہے. اگر خاتمہ توبہ میں ہو، توبہ پر ہوتا ہے، شرک سے توبہ کی ہوئی ہے، بدعت سے توبہ کی ہوئی ہے، سود خوری سے توبہ کی ہوئی ہے، بے نمازی سے توبہ کر کے، ترکسا سے توبہ کر کے اب نمازی بن گیا ہے الحمدللہ، جھوٹ سے توبہ کی ہے، چغل خوری سے، غیبت سے، نمیمت سے، اور دیگر جتنی بھی نافرمانیاں ہیں، جب انسان ایک گناہ سے توبہ کرتا ہے بڑے گناہ سے, تو اس کے بعد سے چھوٹا گناہ سے ویسے بھی اس کے لیے توبہ کرنا مزید آسان ہو جاتا ہے. یہ خیر کرا, یہ اصلاح کا راستہ ہے. توبہ کا راستہ اصلاح کا راستہ ہے, اور نافرمانی کا راستہ فساد کا راستہ. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.